اور جب یہ ایسا کرتے یعنی اللہ کے راستے پہ چلتے، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے، تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں، یعنی اجر عظیم بھی ملتا ہے. اور یہ ہر وقت انسان کی اپنے نفس سے ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، خود کو آمادہ کرنے کی، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کا ساتھ جو پاک نفس، پاک دامن، پاک باز ہوں، جن کی ساری محبتیں اللہ کے لیے خالص ہوں، اور جو اس کو خوش کرنے میں دن رات دوڑ پھر رہے ہوں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے. ایک اور شرعی قاعدہ ہے، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق. ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی ان کے مقاصد شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے یا باطل قوتوں کے لیے اعلی کار بننا ہوتا ہے صرف دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. یعنی اہل ایمان جب ایمان کا ثبوت دیتے تو شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا، وہ آپ کو پھر پھسلا نہیں سکتا. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی مکی زندگی میں ابھی جہاد نہیں کرو، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، یعنی ابھی اپنی اصلاح اور تزکیے کی طرف توجہ دو، اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کرو. اب جو انہیں مدینہ میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدایا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر پکڑ لے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے، جان تو مضبوط عمارتوں میں چھپ جانے سے بھی چلی جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، اس کو تمہارے چھپنے کی جگہ بھی معلوم ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں. کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ما اصابک من حسنت فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت آتی ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو سوچئے کہاں غلطی کی، کیا غلطی کی، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطیاں دکھا بھی دے گا، اور جب غلطیاں نظر آنے لگیں تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ بار بار ان کی طرف پلٹیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ بعض لوگ قرآن اور سنت میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے۔ بھائی قرآن آپ کو کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہاں سے؟ اللہ سے لے کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور آپ ہی دے رہے ہیں۔ صرف یہ کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے، حدیث میں معنی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس تھوڑے سے فرق سے کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دو گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ویقولون طاعہ، وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، ہم بات مانیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی منافق، آپ کے احکامات کو نلیفائی کر دیتا ہے، آپ کی باتوں کے خلاف جا کر کچھ اور مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، یعنی آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی اس کی آیات۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ کون سی افواہیں؟ جس سے مسلمان ڈسٹرب ہوں، ان کا دل ٹوٹے، ان کا حوصلہ پست ہو۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی اجر ملے گا اس کو، اور اس کے کہنے سے اگر کوئی نیک کام ہو گیا تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو کیا کرو؟ اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، بیر منیمم کیا ہے، اس کو لوٹا دو، ویسا ہی کر دو۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں، اور کون کیسا سلام کرتا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے، بہتر جواب دیتا ہے یا ویسا ہی لوٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا ہے، یعنی یہ نام اللہ کا نازل ہوا ہے، بس اس کو آپس میں پھیلا دو، یعنی اس نام کو خوب رواج دو۔ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو آغاز کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے۔ اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ بعض وقت کس لیے سلام نہیں کرتے کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پھر فرشتے دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، ایسا شخص اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، بس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ بعض وقت گھر خالی ہوتا ہے تو بھی کر دیا کرے. اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سٹنجی، جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے. تو ایک اور شرعی قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ صرف سلام نہیں، سلام میں پہل اور کثرت سے سلام. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، یہ کام لازمن ہوگا. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس بات میں کوئی شک نہ ہو تمہیں. پھر فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی منافق تمہارے لیے یہی چاہتے ہیں، تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اور جب وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اس سے بھول ہو جائے، غلطی سے کر دے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کی کیا حرمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے، پوری دنیا ڈسٹروائے کر دی جائے. کبھی آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی جس میں ڈسٹرکشن کی وجہ سے بعض وقت پوری پوری عمارتیں گر رہی ہوتی، پورے پورے شہر ملیا میٹ ہو رہا ہوتا. ایسے ایک شہر نہیں، دو نہیں، سارے کے سارے دنیا کے ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ڈھہ جائیں، وہ کم درجے کا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. اللہ کے نزدیک کسی کی جان ناحق لینا اس قدر نقصان کی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے. اور یاد رکھیے کہ ناحق خون، بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا. جو شخص کسی کی جان ناحق لے گا، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً کہنا دو کہ تم مومن نہیں. ایک اور شرعی قاعدہ ہے، اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں اس سے پہلے تم خود بھی مبتلا رہ چکے ہو، یعنی تم بھی تو کبھی کافر تھے، کبھی تم بھی تو بے دین تھے، اب تم دوسروں کے ساتھ صبر اور حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں باخبر ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ایک بہت اہم اصول زندگی کا دیا جا رہا ہے، ایک اہم شرعی قاعدہ دیا جا رہا ہے کہ جو شخص دین میں نہ ہو، جو شخص کسی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے معاملے میں بہت جلدی نہ کرو کہ اسے فوراً سزا دے ڈالو، اس کے ساتھ صبر سے کام لو، حوصلہ کرو، اور یہ یاد رکھو پہلے تم بھی تو کبھی یہ غلط کام کیا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں ڈھیل دی اور تم نے توبہ کر لی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، یہ بھی توبہ کریں گے، اور خصوصاً اگر کہیں جان لینے کا معاملہ ہو تو ناحق طریقے سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے. لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں، دونوں برابر نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. یعنی بعض اوقات حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک جگہ پر، ایک گھر میں، ایک زمین پر اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑ دینی ہے. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے، کوئی ایک قدم ہی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی اجر عطا کرتا ہے. اور ہجرت ایک تو بڑی ہجرت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس کے علاوہ چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا، تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت ہے. تو اپنی غلطیوں اور برائیوں کی، جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں، لسٹ بنائیے اور پھر سوچئے کہ ان کو آپ اللہ کی خاطر کیسے چھوڑ سکتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. ایک اور شرعی قاعدہ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو. قصر نماز کی بات ہو رہی ہے، سفر میں اس کی اجازت ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی جو چار رکعتیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، تین رکعت تین ہی ہوتی ہے، اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں. گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر، یہ نہیں کہ گھر سے نکل کر جی 11 سے آپ H11 آ گئے ہیں تو یہ ہجرت ہوگی اور سفر ہو گیا، ایسا نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے. اب ہجرت اور قصر نماز کے بعد خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اب تو بڑے مشکل حالات ہیں، اب تو شاید نماز معافی ہو جائے، لیکن اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے. تو پھر عام حالات میں آرام سے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے نماز چھوڑنے والے کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ ایک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. دین اور دنیا کا کتنا زبردست امتزاج ہے کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو اور خواتین بچے اٹھا کر بھی نماز پڑھیں، کیونکہ خواتین کا میدان جنگ ان کا گھر ہی ہوتا ہے اور ان کا اپنے نفس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو معاملہ چلتا رہتا ہے وہ کچھ کم درجے کی مشکل نہیں. تو اس وجہ سے بھی، یعنی بچوں کی وجہ سے بھی یا چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کے بہانے کر کے بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو، بہت ہی اہم آیت ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر ہو گیا ہمارا سارا. نہیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سلام پھیرنے کی دیر مصلی سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی کسی ناپسندیدہ چیز سے فرار حاصل کر رہا ہوں، بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھاگے یہاں سے. حالانکہ نماز کے بعد جتنی دیر آپ ذکر کرتے رہیں گے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کہا گیا، جب تک وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت فائدے کی چیز ہے. اور پھر اگر کھڑے ہی ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو. کچن میں ضروری کام ہے، بچہ رو رہا ہے، دودھ دینا ہے اس کو، تو تسبیح ساتھ جاری رکھو. وقعودن، اور بیٹھ کر. وعلی جنوبکم، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے کہ تم زیادہ دیر بیٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے اور لیٹنا پڑ رہا ہے، بیمار ہو تو لیٹ کے ذکر کرو. یعنی تسبیحات فاطمہ جو ہیں کم از کم ان کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھو، کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. وقت کی پابندی ضروری ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ڈیلے کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. تو ایسی صورت میں ہم سب کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے. تو اس لیے آداب اور شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اب آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے، اس کے طریقے بتاتے، سفر میں خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ نمازوں میں ایسے محب ہو جاؤ، اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں کو بھول جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ. نمازیں پڑھتے ہوئے باقی طرف بھی دھیان رکھنا ہے، نماز کے اندر نہیں، نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کیا کرنے والا ہے. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بننا، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، تم ان کی حمایت نہ کرو، کیونکہ معمولی خیانت کا بھی بہت برا انجام ہے. عدی بن امیرہ کندی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں، ڈیوٹی دیں، ذمہ داری دیں، اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے، لوٹائے نہیں، تو یہ خیانت ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو مختلف آفیسز میں ڈیوٹی ملتی، پھر آفس چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آدھی چیزیں گھر لے جائیں؟ ہرگز نہیں. آفس نے ایک مخصوص شہر میں آپ کو جو فیسلٹی دی اس فیسلٹی کو وہیں تک استعمال کر کے امانت لوٹا کر اگلی ڈیوٹی پر جائیں. اگر آفس کے اندر آپ کو کوئی اسٹیشنری دی گئی ہے یا کوئی بھی چیز استعمال کی تو وہ آفس کی حد تک ہی محدود رکھیں, اس کو پرسنل کاموں میں استعمال نہ کریں اور اسے گھر نہ لے جائیں. اور اگر ایسی غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کو ریپلیس کر دیں, واپس لا کر رکھ دیں. گم جائے تو اس کو بھر دیں, ٹوٹ جائے تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں, کیونکہ خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پل سرات جب کراس کر رہے ہوں گے لوگ تو امانت وہاں پہنچ جائے گی, آگے نہیں جانے دے گی. تو یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو. بہت زبردست معیار دے دیا گیا, یعنی جو کام جو چیز تم سامنے نہیں کر سکتے لوگوں کے, اسے چھپ کے بھی نہ کرو. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا, مگر جو برائی کما لے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر پر تھوپ دیا, اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا, اس نے تو اپنے لیے ایک بہت بڑا پاپ کمایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے, یعنی منافقین کے, تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا, حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا, اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے.